Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, we are very fortunate, alhamdulillah, that Allah subhanahu wa ta'ala keeps blessing the shores of South Africa with luminaries and pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, for which we are truly indebted and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. For if it were not for them gracing our shores again and again and repeatedly, perhaps we would not have the kind of teachings, the kind of understanding, whatever little it is, perhaps we would have not had even that. And alhamdulillah, once again, we are blessed to have in our midst Hazrat Maulana Mufti Farooq Mirti Sahib, Damat Barakatuhum, who is a senior Khalifa of Mufti Mahmood Sahib, Nangoi Rahmatullah Ali. Mufti Sahib needs no introduction. He has graced our shores many a time. And without much ado, I will call upon Hazrat Mufti Sahib.
Nahmaduhu wa salli ala rasulihil kareem. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل هو شاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سائے کی ضرورت دنیا کے اندر بھی ہے اور بغیر سائے کے کوئی آدمی گزارا نہیں کر سکتا، اور قیامت میں جبکہ سورج سوا نیدے پر آ چکا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت سائے کی کتنی ضرورت ہوگی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، لیکن وہ عرش کا سایہ ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں اس کی تیاری کر کے جائیں گے. وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، کس چیز کے ذریعے سے عرش کا سایہ نصیب ہو سکے گا، اس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ وہ سات قسم کے لوگ ہوں گے. اب ضروری ہے کہ آدمی اپنے حالات میں غور کرے، اور جو سات قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے کسی قسم میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرے تاکہ کل کو قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہو سکے. سب سے پہلے ذکر کیا ہے امام عادل، جن خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک امام عادل ہوگا. اللہ تعالی نے کوئی عہدہ کوئی منصب عطا فرمایا اور اپنے باتحتوں میں پھر اس نے انصاف سے کام لیا، اس عہدے کو منصب کو اپنی عیش پسندی عیش پرستی کا ذریعہ نہیں بنایا. ہمارے خلفائے اسلام وہ اس کی مثال ہے، ان کے حالات اٹھا کر دیکھو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب خلیفہ بنائے گئے، ان کے سامنے شاہی سواری پیش کی گئی، فرمایا میری اپنی پہلی سواری کافی ہے، اسے بیت المال میں داخل کرو. شاہی محل پیش کیا گیا، میرا اپنا مکان کافی ہے، اس کو بیت المال میں جمع کرو. ان کے سامنے شاہی حفاظت کا دستہ جو ہوتا ہے امیر المومنین کی حفاظت کے لیے، وہ دستہ پیش کیا گیا، یہ آپ کا حفاظت کرنے والا دستہ ہوگا، اس پہ حکومت کا کتنا خرچ ہوتا ہے؟ فرمایا میرے لیے میرے اللہ کی حفاظت کافی ہے، اس کو بیت المال میں جمع کرو، میری ذات پہ یہ خرچ ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اپنے گھر آئے، ان کی بیوی خلیفہ عبد الملک کی صاحبزادی تھی، جو بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، بہت سامان جہیز اس نے دیا تھا۔ کہا یہ جتنا سامان ہے تیرا باپ اس کا مالک نہیں تھا، یہ تو حکومت کا پیسہ، لوگوں کا پیسہ، یہ سب واپس کرو، بیت المال میں جمع کرو، اگر میرے پاس رہنا ہے تو سب جمع کرو۔ فرما بردار بیوی جتنا زیور تھا وہ تمام کا تمام اور سامان جہیز لا کر پیش کر دیا، اور حضرت نے وہ سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ خاندان کے اب سے پہلے بڑے لوگ جو خلافہ کے صاحبزادے تھے اور ان کے والدین نے اپنے زمانے خلافت میں بڑی بڑی جائیدادیں ان کو دی تھی، سب کے نام نوٹس جاری کر دیے کہ یہ سب بیت المال میں جمع کرو، تمہارے باپ کو دینے کا کوئی حق نہیں تھا جو تم کو دیا ہے۔ حاکم تو امین ہوتا ہے، سارے لوگ گھبرا گئے، اب تک تو ہم نے بادشاہت کی، اب کیا فقیری کریں گے، بھیک مانگیں گے؟ خاندان کی بڑی عورت بڑی بھی تھی، جن کو سب دادی دادی کہتے تھے، اور حضرت بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، سب ان کے پاس جمع ہو کر گئے کہ امیر المومنین کو سمجھاؤ کیا اب ہم سے یہ بھیک منگوائے گا؟ اب اخیر میں پوری زندگی تو عیش پرستی میں گزری ہے، اب یہ بھیک منگوائے گا ہم سے؟ چنانچہ سب جمع ہوئے، وہ بڑی بھی نے بلایا، حضرت تشریف لے گئے، کہا کہ بیٹا کیوں دشمنی مول لی، کیوں ان سے تعرض کیا، یہ سب دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت نے انگیٹھی منگوائی، آگ اس میں سلگائی، ایک بوٹی کا ٹکڑا اس پر رکھا، تھوڑی دیر میں اس میں بدبو پیدا ہوئی، دھواں اٹھا، آگ لگی، جل بھن کے ختم ہو گئی۔ فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت میں عمر کا یہ حال ہو؟ بھائی یہ سن کر بڑی بھی اٹھ کر چلی گئیں اور جا کر کہا لوگوں سے، بھائی وہ ماننے والے نہیں، اپنی ذات سے وہ عدل و انصاف قائم کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا رعایا میں، مخلوق میں، کہ جہاں شیر پانی پیتا تھا گائے پانی پیتی تھی، اور شیر کی مجال نہیں کہ گائے پہ حملہ کرے، جہاں بکری پانی پیتی تھی بھیڑیا پانی پیتا تھا، اور بھیڑیے کی مجال نہیں کہ گائے وہ بکری پہ حملہ کر سکے۔ اللہ نے وہ عدل و انصاف ان کے زمانے میں قائم کیا، ہر زمانے میں اس کی مثالیں رہی ہیں۔ اب اخیر زمانے میں ہمارے ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کتنا جلیل القدر بادشاہ، لیکن حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتے ہیں، قرآن پاک کے نسخے لکھتے ہیں، اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا جلیل القدر بادشاہ، اور حال یہ ہے کہ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، اور خلیفہ بھی ایسے ہی نہیں، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور جنازہ لا کر رکھا گیا، خادم نے آگے بڑھ کر اعلان کیا کہ حضرت کی وصیت تھی، نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عصر کی عشاء کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، تہجد فوت نہ ہوئی ہو، اور کبھی نامحرم پر نظر نہ ڈالی ہو۔ کسی کی ہمت نہیں، آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائے، حضرت سلطان آگے بڑھے اور فرمایا شیخ نے میرا راز فاش کر دیا، الحمدللہ یہ دولت مجھ کو حاصل ہے۔ ان کے بیٹے سلطان ناصر الدین، اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ، لیکن گھر میں کوئی بیوی کے لیے خادمہ نہیں ہے، بیوی گھر کی ساری خدمت کرتی ہے۔ ایک دفعہ کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا، ان سے درخواست کی کہ آپ تو بادشاہ ہیں، میرے لیے کم سے کم خادمہ کا تو انتظام کر دیں۔ بادشاہ ٹالتے رہے ٹالتے رہے، جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ بیگم تمہیں معلوم ہے کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، برائے نام بادشاہ ہوں، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا حرام سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی آمدنی اتنی نہیں کہ میں تمہارے لیے خادمہ کا انتظام کر سکوں۔ یہ تھے حاکم حکام، رعایا میں عدل و انصاف کرنے والے، وہ پیسہ صحیح صحیح مصرف پہ خرچ کرنے والے، انہوں نے حکومتوں کو پیسے کو اپنی عیش پسندی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ امام عادل کو بلائے گا، عدل کرنے والا بادشاہ حاکم، اور اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما. اور شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان کہ جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، اس نے اپنی اس جوانی کو برائیوں میں، گناہوں کی گندگیوں میں ملوث نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی جوانی، اپنی عزیز جوانی کو اس نے ملوث نہیں کیا، اپنی جوانی کو گناہوں سے بچایا، گناہوں کی دلدل اور نجاستوں سے بچا. شروع ہی سے اس نے اللہ کی عبادت شروع کی، اور اپنے حسن کو، جمال کو، اپنی جوانی کو گناہوں میں داغدار کرنے سے اس نے بچایا اور حفاظت کی. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، فالج پڑا ہوا تھا، پورے بدن پر ان کے فالج تھا. میں ہسپتال میں ملاقات کے لیے پہنچا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ مولوی صاحب، بالغ ہونے سے پہلے تہجد شروع کی تھی اور رات میری تہجد فوت ہو گئی. اس پہ رو رہے تھے، بالغ ہونے سے پہلے تہجد شروع کی تھی، رات میری تہجد کی نماز فوت ہو گئی، جبکہ پورے بدن پہ فالج پڑا ہو. ایسے نوجوان بالغ ہونے سے پہلے، یعنی یہ جوانی جو گزری اللہ کی عبادت میں گزری، نافرمانیوں سے حفاظت میں گزری، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ایسے نوجوان آج تو ہمارے نوجوان معلوم نہیں کہاں کہاں اپنی جوانیوں کو برباد کرتے ہیں، اور اپنی جوانیوں کو کس کس طرح برائیوں میں ملوث کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی تو انہی حرکتوں کے واسطے ہیں. جوانی اور دیوانی، یہ جوانی گویا دیوانے پن اور پاگل پن کے کاموں کے لیے ہے، نہ کسی کی سنے نہ مانے. معلوم نہیں جوان کہاں کہاں برباد ہو رہے ہیں. جوانوں کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی شروع ہی سے. تیسرا وہ آدمی، رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. ابھی نماز پڑھ کے گئے، پھر خیال لگا ہوا ہے کب اذان ہوگی، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی کان اذان پہ لگا ہوا ہے، آواز تو نہیں آ رہی کہیں سے اذان کی. ہر وقت اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اب اذان ہو اب مسجد جائیں، اب اذان ہو اب مسجد جائیں. نماز پڑھی اور پھر آئے اور پھر دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، کب اذان ہو کب مسجد میں جائیں. جیسے کوئی محب اور عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے اور پھر وہ سیر نہیں ہوتا، بلکہ اسی وقت سے اس کے دل میں لگن لگ جاتی ہے، اب دوبارہ کب ملاقات ہوگی، اب کب دوبارہ کب ملاقات ہوگی. اب اپنے محبوب سے ملاقات کر کے جدا بھی ہوتا ہے، لیکن اسی وقت سے دل پھر اس کا محبوب میں لگا ہوا ہوتا ہے، اب کب ملاقات ہوگی، اب کب ملاقات ہوگی. اسی طرح مسجد کی حاضری، یہ تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے. نماز، یہ تو اللہ سے مناجات، اللہ کی ملاقات کا بدل ہے. اس لیے جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں، ان کا دل بھی اسی طرح مسجد میں ہر وقت لٹکا رہتا ہے. اور اللہ تعالی کا معاملہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، ان کے ساتھ معاملہ عجیب و غریب ہوگا. کوئی کسی کا یہاں مہمان جاتا ہے، تو جب وہ مہمان جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور اپنی حسب حیثیت کرتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی مہمانی اپنے ذمے لازم فرما لیتے ہیں، اور قیامت میں وہ تمام مہمانیاں اللہ کی طرف سے اس کے سامنے پیش کی جائیں گی. فلاں وقت تم مسجد میں آئے تھے، اس وقت کی یہ مہمانی، فلاں وقت آئے تھے اس وقت کی یہ مہمانی، فلاں وقت آئے تھے اس وقت کی یہ مہمانی. جتنا جتنی مرتبہ کوئی مسجد میں آیا ہے، اتنی اتنی مرتبہ کی مہمانی اللہ کی طرف سے جنت میں پیش کی جائے. اور اللہ کی طرف سے جو مہمانی ہوگی، ظاہر ہے وہ اللہ کے شایان شان ہوگی. نواب کی مہمانی اس کے شایان شان ہوتی ہے، بادشاہ کی دعوت اس کی شایان شان ہوتی ہے، اور اللہ کی دعوت اس کی شایان شان ہوگی. یہ مسجدوں کی حاضری کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور جب تک آدمی مسجد میں آ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، برابر وہ نماز ہی میں شامل ہے، اس کو اللہ تعالی نماز کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھا رہے نماز کے انتظار میں. ما لم یحدث، جب تک اسے حدث نہ ہو، جب تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کتنے چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس بیٹھے. اگر ایک دوست اپنے دوست کو چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے اور وہ اگر نہیں بیٹھنا چاہتا تو اسے طرح طرح بہلایا جاتا ہے، ہم تمہیں یہ کھلائیں گے، یہ پلائیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اسی طرح اللہ کی عنایت دیکھو، جب تک تم میرے دربار میں میرے پاس حاضر رہو گے تمہیں نماز ہی کا ثواب ملے گا. اور یہی نہیں، فرشتے مقرر کر دیے گئے، جب تک یہ میرا بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہے تم اس کے لیے دعا مانگتے رہو، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. یہ ان کی دعا ہوتی ہے، اللہ اس پر مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما. فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا، اس کے لیے دعا مانگو، یہ ہمارا مخصوص بندہ ہے، ہمارے دربار میں ہماری محبت میں بیٹھا ہے. اللہ تعالی مغفرت تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی فرما سکتے تھے مغفرت کر دی، اور فرشتوں کو جو مقرر کیا وہ مغفرت ہی کے لیے تو مقرر کیا، اللہ کو منظور ہے مغفرت فرمانا، پھر یہ فرشتے کیوں مقرر کیے؟ اس بندے کی عظمت کے اظہار کے لیے، فرشتوں کو معلوم ہو جائے، یہاں سے وہاں تک فرشتوں کو معلوم ہو جائے یہ بندہ ہمارا مقرب بندہ ہے. اسی لیے فرشتے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں مغفرت کی، رحمت کی، تاکہ اس بندے کی عظمت لوگوں کے دلوں، فرشتوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. اپنے فرشتوں کے دلوں میں اس کی عظمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، اس کے لیے دعا مانگو. کیا اللہ کی شان، کتنا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. دوست چاہتا ہے میرا دوست میرے پاس بیٹھے، اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے میرے دربار میں میرے سامنے حاضر ہو، اور پھر ذرا بیٹھے بھی میرے پاس، تھوڑی دیر بیٹھے، نماز سے پہلے بیٹھے، نماز کے بعد میں بھی بیٹھے، اور اس وقت نماز ہی کا ثواب ان کے لیے ملتا ہے. کتنے خوش نصیب بندے ہیں جن کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، پھر ان کی نمازیں کیسے قضا ہوں گی، ان کی جماعت کیسے قضا ہوگی، ان کی تکبیر اولی بھی فوت نہیں ہوگی، اور پھر جب نماز میں آئیں گے نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، ان کا بھی وہ اہتمام کریں گے، نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، اور ان کے ذریعے سے بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا، کہاں سے کہاں پہنچے گا. حبش کا رہنے والا ایک غلام زادہ اور غلام کالا کا لوٹا، لیکن ان نوافل کی برکت سے کہاں اس کا مقام پہنچتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم کیا عمل کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. کیوں آقا؟ فرمایا میں نے جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے سامنے کسی کی آہٹ سنی، پیروں کی آواز سنی، کوئی میرے آگے آگے جا رہا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہاری آواز تھی. ایسا کیا عمل کرتے ہو تم؟ عرض کیا، آقا میرا تو کوئی اور خاص عمل نہیں ہے. نہیں، کوئی خاص عمل ہو تو بتاؤ. کہ جی اتنی تو بات ہے، میں نے اپنے ذمہ یہ لازم کر رکھا ہے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت پڑھ لیتا. فرمایا کہ بس اسی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ مقام بخشا ہے، اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے آگے جا رہا ہے. لیکن آگے جانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نبی سے آگے بڑھ گئے. آگے جانا خادمانہ طور پر بھی ہوتا ہے، بڑوں کے آگے ان کے خدام بھی چلتے ہیں، تو وہ اپنے مخدوم سے، اپنے بڑوں سے بڑھ نہیں گئے. البتہ ان کا قرب معلوم ہو گیا کہ وہ کیسے مقرب لوگ ہیں، کہ مخدوم کے اور اپنے آقا کے ساتھ ساتھ ہیں، آگے پیچھے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو یہ مقام ہے نوافل کے ذریعے سے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ، جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایسے ایسے اکابر کے شیخ، اور یہ حضرات مستقل اپنی اپنی جگہ پر ایک امام نہیں بلکہ ایک امت، ایک ایک شخص اتنا بڑا جلیل القدر، اور ان سب کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مقدہ. خواب میں دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان کا ہاتھ پکڑا، ایک دوسرے بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا، آنکھ کھل گئی، پریشان، کون بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بے چین ہو گئے، اس صورت کو تلاش کرنے کے لیے سفر کیے، جگہ جگہ گئے، جہاں کسی بزرگ کا نام و نشان پتا اتا پتا تھا وہاں پہنچے، لیکن وہ صورت خواب والی نظر نہیں آئی. ان کے استاد تھے حضرت مولانا قلندر علی، محدث جلال آباد. جلال آباد میں ایک محدث تھے مولانا قلندر علی، وہ ان کے استاد تھے، حاجی صاحب کے بھی استاد، اور وہ بھی کوئی معمولی درجے کے نہیں تھے، بلکہ وہ صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری ان مخصوص حضرات کو کہا جاتا ہے کہ جن کو بیداری ہی میں اللہ تعالی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرتے ہیں، بیداری ہی میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. ان کا یہ مقام تھا. ایک مرتبہ وہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ ایک بچے کے چپت مار دیا، معلوم ہوا کہ وہ سید زادہ تھا. وہ سلسلہ ختم ہو گیا، بہت پریشان ہوئے، مشائخ کے پاس پہنچے، وہ کیفیت نہیں آئی. اسی بے چینی کی کیفیت میں مدینہ طیبہ کا سفر کیا، وہاں کے بزرگوں سے ملے. کسی نے بتایا کہ ایک مذوبہ عورت ہے جو بڑی اللہ کی مقبول بندی ہے، تم اس سے اپنی پریشانی ظاہر کرو. انہوں نے ان کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر کی، اس کی زبان سے نکلا، شوف ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ کیفیت پیدا ہو گئی. یہ ان کا مقام صاحب حضوری. ان سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہو، ذرا لوہاری بھی تو ہوا. لوہاری قریب میں ایک چھوٹی سی بستی، وہاں میاں جی نور محمد رہتے تھے، کوئی بہت بڑے مشہور بزرگ نہیں، میاں جی بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ان کا مقام. لیکن فرمایا کہ ذرا وہاں بھی تو ہو آؤ. بہت اچھا، حاضر ہوئے، دیکھا مسجد کے باہر جوتے نکلے ہوئے، پہچان لیا یہی ہیں، یہی جوتے پہنے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اندر پہنچے تو وہ موجود ہی تھے، پہچان کر فوراً قدموں میں گر پڑے. حضرت نے ان کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میاں حاجی صاحب تم کو اپنے خواب پر بڑا اعتماد ہے. یہ پہلی کرامت تھی جو ظاہر ہوئی. ہیں تو میاں جی، لیکن اتنا اونچا مقام اللہ نے کس لیے بخشا؟ اتنے بڑے شیخ المشائخ کی تربیت کے لیے ان کو منتخب کیا، سید الطائفہ، شیخ المشائخ، اتنے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ کے شیخ، اور ان کی تربیت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے کہ میاں جی کو. کیوں؟ ہیں تو میاں جی، لیکن 40 برس تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. 40 برس تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. یہ مقام ہے، یہ مقام. اس سے بلاؤ، یہ ہے نماز کا تعلق، یہ ہے مسجد کا تعلق. جتنا جتنا مسجد سے تعلق ہوگا، اذان ہوتی نماز کی فکر، مسجد میں حاضری، اس کی کوشش، ہماری رکعت نہ چھوٹے، تکبیر اولی سے نماز پڑھیں، اس کی فکر. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا، مولانا ارشاد احمد صاحب تھے دار العلوم دیوبند کے مبلغ، اذان ہوتی مسجد میں پہنچتے، اکثر تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے، اور ایسا بہت کم ہوتا کہ اذان کے بعد وہ مسجد میں پہنچتے. لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ اذان ہو اور وہ کہیں ادھر ادھر دوسرے کام میں مشغول ہو. کیسا ہی اہم کام ہوتا، مہمان ہوتا، خاص الخاص ہوتا، لیکن جب اذان ہو گئی تو اب ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، فوراً مسجد. اور تقاضا بھی یہی ہے، اذان تو اللہ کا بلاوا ہے، ہمارا باپ بلائے اور ہم اپنے دوستوں سے باتیں کریں، اور جب باپ بلائے تو کیا اب دوستوں سے باتیں کریں گے یا باپ کے پاس جائیں گے؟ اپنا شیخ بلائے اب ادھر ادھر کی باتوں میں لگیں گے یا شیخ کے پاس جائیں گے؟ اور جب خالق اور مالک بلائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے آؤ مسجد کے لیے، اور اس کی بڑائی کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے، تم نے ان چیزوں کو بڑا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے آؤ. اللہ کی طرف سے یہ منادی سنیں کہ اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اور پھر ہم دکانوں میں، کاروبار میں، بچوں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، گپ شپ میں، ان چیزوں میں مشغول رہیں، ذرا انداز تو رہا. لیکن جب دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اب وہ یہ گوارا نہیں کرے گا، اذان ہوتی مسجد میں پہنچے گا. یہ مولا ارشاد احمد مبلغ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دل کا دورہ پڑا، ہمارے میرٹھ ہی میں علاج کے لیے آئے، ان کے بہت جاننے والے تھے، سب چاہتے تھے ہمارے گھر پہ رہیں، وہاں علاج ہو. فرمایا نہیں، مکان پہ رہوں گا، مسجد میں نماز جماعت سے ادا نہیں کر سکوں گا، میرا بستر تو مسجد میں بسا، مسجد میں رہیں اور مسجد ہی میں ان کا ایک علاج ہو. یہ گوارا نہیں کیا کہ مکان پہ رہیں، نماز نکل جائے گی، نماز جماعت سے میں نہیں پڑھ سکوں گا. ہمارے اور ایک تھے مولانا اصغر صاحب، جب زیادہ بیمار ہو گئے اور گھر سے آنا جانا مشکل ہو گیا تو بستر مسجد میں ڈال لیا، بس بھائی اب تو میں مسجد میں رہوں گا، گھر والوں سے کہہ دیا یہیں کھانا لا کے دے دیا کرو، مسجد میں گھر سے آنا میرے لیے مشکل ہے. مسافروں کی طرح گھر والے وہیں کھانا لے جا کے دیتے تھے، وہیں مسجد میں کھانا کھاتے تھے اور وہیں رہتے تھے. میری نماز نکل جائے یہ گوارا نہیں ہے. یہ ہے مسجد سے تعلق. رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ خوش نصیب بندہ اللہ اس کو بھی بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تین ہو گئے. چوتھے، رجلان تحابا فی اللہ، اجتماع رہی وتفرقا رہی، وہ دو خوش نصیب بندے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی اور غرض نہیں، رشتہ نہیں، ناتا نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی کاروبار نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت ہے. کوئی یہ نہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا. ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے، ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ایک آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، بس ان چیزوں کو دیکھ کر کسی کا تعلق ہو گیا. یہ تعلق صرف اللہ کے لیے تعلق، یہ محبت اللہ کے لیے محبت، اسی کے لیے جمع ہوئے، اسی پر جدا ہوئے. اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر الگ ہوتے ہیں، اور محبت حقیقت میں یہی پائیدار ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت ہو. کسی غرض کے لیے محبت ہے وہ پائیدار نہیں. جب تک غرض ہے محبت ہے، غرض ختم ہو گئی محبت ختم ہو گئی. کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہے، حسن و جمال ختم ہوا محبت ختم ہو گئی. کسی عہدے کی وجہ سے محبت ہے، عہدہ ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی. مال دولت کی وجہ سے محبت ہے، مال دولت گیا محبت ختم ہو گئی. رشتے کی وجہ سے محبت ہے، رشتہ ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی. لیکن اللہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو یہ محبت بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں. جن کو اللہ کے لیے محبت ہے، اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. چار ہو گئے بھائی، یاد رکھنا سب. پانچویں، وہ خوش نصیب آدمی، رجل دعت ہو امرأت ذات منصب و جمال فیقول انی اخاف اللہ. ایک نوجوان آدمی، نوجوان ہو یا کیسا بھی ہو، اس کو ایک حسن و جمال اور اونچے خاندان کی لڑکی دعوت دیتی ہے، برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں، کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کروں گا یہ کام، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں، لیکن کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زلیخا نے کتنے جال بچھائے، اسی گھر میں بھی رہتے ہیں، ہر وقت اس کو موقع بھی ہے، دروازے بند کر لیے، دروازوں پہ قفل لگا لیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا انی اخاف اللہ معاذ اللہ، پناہ بخدا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تو نہیں ایسا کر سکتا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دھمکایا، اور یہاں تک دھمکایا کہ اگر میری بات نہیں مانے گا جیل میں ڈلوا دوں گی۔ اللہ سے دعا مانگی، رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگار یہ جس کی مجھے دعوت دے رہی ہے اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا پسند ہے، مجھے اس برائی سے بچا لے، مجھے تو جیل میں جانا پسند ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا گیا، قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن برائی کے قریب نہیں گئے، برائی دل میں ہوتی مکان میں رہتے رہتے، شاہانہ طور پر رہتے، اس گھر میں رہتے ہی ہیں، کسی کو پتہ بھی چلنے کا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تو وہیں اسی گھر کے اندر ہر وقت رہتے ہیں، اور سارے ٹھاٹ باٹ ان کو میسر تھے، کسی کو کیا معلوم، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی تو نافرمانی ہوتی، دنیا والے جتنا چاہیں لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سات تالوں میں اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محبت اور مقبولیت کے ڈنکے آسمانوں میں بجوا دیتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی چھپ کر عبادت کرے، کتنا ہی چھپ کر نیکی کرے، لیکن اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈنکا بجوا دیتے ہیں، پورے عالم میں اس کا ڈنکا بجوا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عمل کیا ہے، اس لیے آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مصر ہی کے اندر ایک اور شخص ہوئے ہیں یوسف نامی، بہت حسن و جمال، خوبصورت جمال لڑکا، تجارت کرتا ہے، کپڑے بیچتا ہے، ہاتھ پہ لے کر پھیری دیتا ہے۔ ایک روز بازار وہاں بستی میں جا رہے ہیں، ایک گھر سے بچی آئی، چھوٹی بچی، تمہیں اوپر بلایا ہے کپڑے لینے کے لیے، خریدنے کے لیے۔ اوپر پہنچ گئے، دیکھا تو وہاں تو ایک بہت بنی صبری، بہت حسین خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی ہے، اور فوراً آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا مسکرا کر، اور کہا کہ میں نے کوئی کپڑا وپڑا خریدنا مجھے مقصد نہیں ہے، میں تو تمہیں دیکھتی تھی آتے جاتے، تم پہ فریفتہ تھی، اور میں تو موقع کی تلاش میں تھی، موقع نہیں ملتا تھا، آج اتفاق ہے کہ میرے والدین گھر والے گھر میں نہیں ہیں، سب رشتے داری میں گئے ہوئے ہیں، آج میں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ اور ادھر دروازہ بھی بند کر دیا گیا، کوئی موقع بظاہر نکلنے کا نہیں، لیکن نیک آدمی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف قلب کے اوپر سوار، اور جب کوئی بندہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اور نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ فوراً تدبیر ذہن میں آئی، اس لڑکی سے کہا کہ اچھا میں پہلے ذرا ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، استنجا کر لوں، مجھے تقاضا ہے۔ کہا کہ ہاں 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 ٹھیک ہے، جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ گئے بیت الخلاء میں، اور وہاں جتنی نجاست تھی سب کو لے کر اپنے بدن پر، چہرے پر بن لیا، اور جب باہر آئے، اب ایسی حالت میں کون پسند کرے گا، ایسی حالت میں تو ہر ایک نفرت کرے گا۔ لڑکی نے کہا ارے اسے نکالو، یہ پاگل آدمی کہاں سے آ گیا، اور جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے دھکے دی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے برائی سے بچا لیا اور اپنی نافرمانی سے بچا لیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، اور اللہ اپنا پھر صاف ستھرے ہو گئے، نجاست لگنے سے کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ نے یہ انعام دیا کہ اب ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی ہے، ہماری وجہ سے تم نے اپنے بدن کو نجاست میں ملوث کیا ہے، تو اب زندگی بھر ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور دوسرا انعام یہ دیا کہ رات کو خام میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت آپ کا اور زلیخا کا واقعہ تو بہت عجیب ہے، فرمایا لیکن تیرا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور لا منہ کھول, انہوں نے منہ کھولا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر رکھی, آنکھ کھل گئی. جب صبح کو بیدار ہوئے تو تعبیر الرویا کا علم اللہ نے ان کو نصیب فرما دیا تھا. کوئی خواب دیکھتا تو یہ اس کی تعبیر دیتے, جو خاص فن تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا. اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں, کیا کیا منظر اور نظارے اللہ اس کو دکھاتے ہیں. دہلی کا واقعہ, ایک روز رات کا وقت, ایک جگہ شادی ہو رہی تھی, خاندان کی جوان لڑکیاں سب اس میں جمع تھی. بارش آئی, آندھی آئی, طوفان آیا, سب ادھر ادھر بھاگے. ان میں ایک جوان بڑے اونچے خاندان کی لڑکی, وہ بھی بھاگی اور کہیں جگہ نہیں ملی تو ایک مسجد میں حجرا تھا اس میں گھس گئی. وہاں ایک طالب علم جو مسجد میں امام بھی تھا وہ رہتا تھا, وہ اپنا کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا. رات کا وقت, تنہائی کا وقت, جوان لڑکی اور جوان لڑکا, لڑکی کے ذہن کے اندر بھی برائی کا دائیا پیدا ہوتا ہے, ادھر وہ جوان بھی دیکھتا ہے کہ تنہائی کا موقع ہے اور جوان لڑکی ہے, اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے. لیکن پھر اسے خیال آتا ہے جہنم کا, کہ جہنم میں کیا ہوگا, میں تو برائی کر لوں گا لیکن جہنم میں کیا ہوگا. نفس کہتا ہے برداشت کر لیں گے, کہ اچھا برداشت کر لیں گے, پہلے یہاں کی آگ کو ذرا برداشت کر کے دیکھیں. اپنی انگلی کو اس کی لو پر, چراغ کی لو پر رکھتے ہیں, پھر وہ آگ لگتی ہے آگ, پھر ہٹاتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر ہٹاتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پوری انگلی جل جاتی ہے. پھر دوسری انگلی کے ساتھ یہ معاملہ, تیسری کے ساتھ یہ معاملہ, چوتھی کے ساتھ یہ معاملہ, پانچویں کے ساتھ یہ معاملہ. پوری رات اس طرح گزر گئی, یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور اذان کا وقت ہو گیا. اور جب دیکھا کہ اب لوگوں کے آنے کا وقت ہو گیا, ادھر طوفان بھی ختم ہو چکا تھا, تو اب اس لڑکی کو بھی فکر ہوئی اور ان کو بھی فکر ہوئی کہ کوئی یہاں دیکھے گا تو کیا ہوگا. اس لیے لڑکی بھی جلدی سے وہاں سے چلی. لیکن اس نے چلتے وقت کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ رات بھر تم نے یہ حرکت کیا کی, یہ جو بار بار انگلی پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ہٹاتے تھے اور رکھتے تھے اور ہٹاتے تھے, یہ حرکت کیا کی, یہ بتاؤ. کہا کہ جو خیال تیرے دل میں آ رہا تھا وہی خیال میرے دل میں بھی آ رہا تھا. جوانی ہے, حسن ہے, جمال ہے, تنہائی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ایک دفعہ گناہ کر بھی لیں گے تو توبہ کر لیں گے, لیکن میرا ایمان مجھ کو کہتا تھا کہ جہنم کا کیا ہوگا, اللہ تو دیکھ رہا ہے جہنم میں کیا برداشت کر سکو گے, اس لیے میں اپنی انگلی رکھتا تھا کہ ذرا یہاں کی تھوڑی سی آگ کو برداشت کر کے دیکھو, یہ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو, اس لیے میں بار بار انگلی رکھتا تھا اور ہٹاتا تھا. لڑکی چلی گئی. اب صبح ہوئی, نماز پڑھی, ان کے ہاتھ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے, پوری مسجد خوشبو سے مہک گئی. لوگوں نے پوچھا کہاں سے خوشبو آ رہی ہے, سب نے دیکھا یہ تو اس میں سے آ رہی ہے. ان سے پوچھا کیسی خوشبو ہے, ہر سچ چھپانا چاہتے تھے لیکن کیسے چھپائیں, کوئی بہانہ نہیں چھپانے کا, بتائیں تو اور کیا کریں, بتانا بہانہ کریں تو کیا کریں. پورا واقعہ رات بھر کا ان کو بتانا پڑا, رات ایسا ایسا واقعہ ہوا, اس کی برکت سے اللہ نے یہ خوشبو عطا فرمائی ہے. وہاں مسجدوں میں, متولیوں میں, ان مقتدیوں میں, مدرسے میں گئے مدرسے میں, سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. ادھر وہ جوان لڑکی اپنے گھر پہنچی اور اس سے جب شادی کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ اگر میری شادی کرنا چاہتے ہو فلاں مسجد کے حجرے میں جو طالب علم رہتا ہے اس سے میری شادی کر. بہت اونچے خاندان کی لڑکی, امیر کبیر, انہوں کا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک فقیر آدمی طالب علم آدمی اور اس میں ہم تمہاری شادی کر دیں, کہ نہیں اگر تم میری خیریت چاہتے ہو اور شادی کرنا ہے تو اس سے کر دو ورنہ میں شادی نہیں کراؤں. اس سے پوچھا, سوچا کہ یہ اس رات جو غائب تھی کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو اور کوئی غلط تعلق نہ ہو گیا ہو. بھائی پہنچے اس طالب علم کے پاس اور پورا انہیں شک ہوا کہ کہیں غلط تعلق نہ ہو گیا ہو اور ہم اس کو ختم کریں اور ایسا کریں ویسا کریں. ان سے پوچھا, اس نے پورا واقعہ بتایا. جو واقعہ لڑکی نے بتایا وہ پورا واقعہ بتایا، ہاتھ پہ وہ نشانات بھی دکھائے، وہ بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، لڑکوں کو یقین آ گیا کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے، لڑکی بھی ہماری بہن بھی سچ کہتی ہے، چنانچہ دونوں کا رشتہ طے کر دیا اور اس کے لیے بہترین مکان کا انتظام کیا، تجارت کا انتظام کیا، اور اب لا کر اس کو اس کا دولہا بنایا اور اس کا نکاح کر دیا۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو عطا فرمائیں گے جو عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ اور آدمی گناہوں میں برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں، اور اکثر وہ تو نامراد ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مؤذن ایک طالب علم اذان دیتا ہے ایک مسجد میں، اور برابر میں ایک نصرانی کا مکان ہے، مؤذن سیڑھی پہ اوپر چڑھتا ہے اور اوپر جا کے اذان دیتا ہے۔ ایک روز جو اوپر چڑھا، نصرانی کے گھر میں اس کی جوان بیٹی تھی، اس کے اوپر نظر پڑی اور اس کے نظر پڑ کے فریفتہ ہو گیا، اذان کے بعد اترا اور ان کے گھر گیا، اور گھر جا کر لڑکی سے کہا کہ میں تجھ پہ فریفتہ ہوں اور میں تو تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بدنامی کا کام نہیں کر سکتی جس سے میری بدنامی ہو۔ کہا کہ نہیں، بدنامی کی بات نہیں، میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ کہا میرا باپ نکاح نہیں کر سکتا، تو مسلمان ہے، میں نصرانی ہوں کہ میں نصرانی ہو جاتا ہوں، تو مسلمان نہیں ہوتی تو میں نصرانی ہو جاتا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے اگر نصرانی ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ نصرانی ہوا اور اوپر چڑھا اور فوراً گرا، اور گر کے فوراً ختم، جہنم رسی، فوراً ختم ہو گیا۔ نہ دنیا ہی ملی، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نامراد بھی کر دیتا ہے، ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو ایسا خوش نصیب بندہ کہ اسے حسن و جمال والی لڑکی اور اونچے خاندان کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو بھی قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ پانچ ہو گئے۔ چھٹا، وہ آدمی رجل تصدق اخفاء لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، جو آدمی اس طرح چھپا کے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، اس طرح چھپ چھپا کے خدمت کرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اپاہج ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، لاؤ میں اس کی خدمت کر دیا کروں۔ چپکے سے پہنچے اور جا کے کہا کہ دادی جان، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، پانی بھر دیا کروں، صفائی کر دیا کروں، ضرورت کا سامان لا کے دے دیا کروں۔ کہا بیٹا، کوئی آدمی آتا ہے اور یہ سب خدمت کر کے جاتا ہے، پانی بھی بھر جاتا ہے، سامان بھی دے جاتا ہے، صفائی بھی کر جاتا ہے، کپڑے بھی دھو دیتا ہے۔ کہا دادی جان، کیا نام ہے اس کا؟ کہا بیٹا، نام تو اس نے آج تک مجھے بھی نہیں بتایا۔ حضرت کو فکر ہوئی، کون ایسا کچھ نصیب اللہ کا بندہ ہے۔ دوسرے دن سویرا پہنچے، کہا بڑی بی کہ وہ تو بیٹا چلا گیا خدمت کر کے۔ اگلے دن اور سویرا پہنچے کہ وہ تو جا چکا۔ اگلے دن اور اذان سے پہلے، فجر کے اذان سے پہلے پہنچے کہ ہاں ابھی ابھی گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے، دیکھا کہ ہاں کوئی آگے آگے جا رہا ہے۔ قریب ہوئے تو دیکھا وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس وقت امیر المومنین ہے۔ رات و رات کسی کو خبر نہیں، اپنا نام تک بھی نہیں بتایا اس کو کہ میرا نام کیا ہے، اس طرح خدمت کی جا رہی ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، غسل دینے کے لیے جب کپڑے اتارے، غسل دینا شروع کیا، دیکھا بدن پہ نشانات ہے اور ایسے گھٹے پڑے ہوئے ہیں جیسے مزدوری قلی وغیرہ کا کام کرنے والوں کے، بوجھ اٹھانے والوں کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت نے تو کبھی زندگی بھر ایسا کوئی کام نہیں کیا، محنت کا، مزدوری کا، یہ نشانات کیسے؟ بیوی سے پوچھا، بیوی سے رازدار کون ہوگا، زیادہ رازدار؟ بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ خادموں سے پوچھا، قریب میں بیٹھنے والوں سے پوچھا، سب نے انکار کیا، ہمیں معلوم نہیں یہ کیسے نشانات. معاملہ حل نہیں ہوا. سب تعجب کے اندر ایک مہینہ گزرا، معلوم ہوا کہ 100 گھرانوں میں فاقہ ہے. ان سے پوچھا کیوں فاقہ ہے، گزر بسر اب تک کیسے ہوتی تھی؟ کہا کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے مہینے بھر کا پورا سامان گھر کے دروازے پر فجر سے پہلے ہم کو ملتا تھا، بورے میں بھرا ہوا. کون اللہ کا بندہ دیتا تھا، کون پہنچاتا تھا، ہمیں نہیں معلوم، آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. اب وہ ختم ہو گیا مہینے بھر سے. اب معلوم ہوا کہ یہ خدمت رات و رات انجام دینے والی شخصیت حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی تھی. اب وہ رات کھلا کے وہ نشانات کیسے تھے، کس طرح رات و رات خدمت کی جا رہی ہے اور بیوی کو بھی معلوم نہیں اور خادم کو اور غلام کو بھی معلوم نہیں. ایسے خوش نصیب بندے جو اس طرح صدقہ کرتے ہیں، اس طرح ضرورت مندوں کی خدمت کرتے ہیں کہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. 6 آدمی ہو گئے. 7واں آدمی، رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. کسی کو اس طرح کا موقع نہ ملے، امامت بھی نہیں ملی اور کسی سے محبت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، صدقہ دینے کا موقع بھی نہیں، اور بھی کوئی چیز نہیں، کوئی بیچارہ بیمار آدمی ہے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے بھی موقع نکال دیا. فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. جس کے لیے کوئی موقع نہیں، بیمار ہے، اپاہج ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی موقع نکال دیا. گھر میں بیٹھے بیٹھے آدمی ذکر کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہونا کبھی محبت میں ہوتا ہے، کبھی خوف میں ہوتا ہے، اور دونوں ہی مطلوب ہے. اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو یہ بھی مطلوب، اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھ سے آنسو نکلے یہ بھی مطلوب. چاہے اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں یا اس کی محبت سے آنسو جاری ہوں، دونوں صورتوں میں یہ بندہ قیامت میں اس کا مستحق ہوگا کہ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ ملے. اللہ کے کتنے بندے ہیں ذکر اللسان، ذکر خدا میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں. بعد بعد مشائخ کے یہاں تو 1-1 لاکھ 1.25 لاکھ یومیہ ذکر کا معمول تھا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 25,000 سے ابتدا ہوتی تھی. حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شاغل کے لیے 12,000 کا ذکر، یعنی جو عالم مشغول نہیں اس کے لیے تو زیادہ ہے، لیکن جو عالم مشغول ہے 12,000 کا ذکر، یعنی کم سے کم تھوڑا سا بتا دو اس کو کہ 12,000 کا ذکر کر لیا کر. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی وہ موجود ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوا. حضرت نے فرمایا کہ پیارے میری مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرو اور 1.25 لاکھ درود شریف کا ختم کرو. بیعت تو ہو گئے، تنہا ایسے بیعت تھوڑا ہی، آج کل کی بیعت تھوڑا ہی ہے کہ ایسے ہی بس ریوڑیاں ہیں اپنا چلتے جاتے آتے جاتے. میری مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرو اور 1.25 لاکھ درود شریف کا ختم کرو. میں نے 3 دن کا اعتکاف کیا اور 1.25 لاکھ درود شریف کا ختم کیا. اور پھر فرمایا کہ اب رائے پور جاؤ. حضرت رائے پوری مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان سے ذکر پوچھو. ان حضرات مشائخ کی عجیب شان تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلق تھا جیسے دوستانہ تعلق، اور ایک دوسرے کے مریدین کو بھی اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے. بیت مرید اپنے اور ذکر کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں رائے پور، وہاں جا کے حضرت رائے پوری سے ذکر پوچھو. یہ وہاں گئے، حضرت سے ذکر پوچھا، حضرت نے 25,000 کا ذکر بتایا اور اس طرح کے ہر 1,000 پر 2 رکعت، ہر 1,000 پر 2 رکعت. اس طرح 25,000 جب ذکر کریں گے تو 50 رکعتیں ہو جائیں گی، اور پھر یہ ذکر کتنی دیر میں پورا ہوگا؟ ظاہر ہے 5-6 گھنٹے تو ضرور لگیں گے. اور پھر بتایا کہ چند دن کے بعد یا 2-4 مہینے کے بعد اس کو بڑھا کر 50,000 کر دیا. میں نے کہا کتنا قیام کیا تم نے اس ذکر کے ساتھ وہاں؟ کہ 6 مہینے. آج تو بزرگوں کے پاس نہ رہنے کی فرصت ہے نہ کچھ کرنے کی فرصت ہے. 6 مہینے میں نے وہاں قیام کیا. میں نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ کوئی اور ذکر کرنے والا تھا وہاں خانقاہ میں؟ کہ ہاں میں نے ایک سے پوچھا تھا بھائی تمہارا کتنا ذکر ہے؟ بتایا کہ 70,000 یومیہ ذکر ہے. اسی لیے وہاں خانقاہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا، 24 گھنٹے کوئی وقت خالی نہیں تھا کہ ایک جماعت ذکر میں مشغول نہ ہو. بعض حضرات اہل کشف وہاں پہنچے حضرت کی وفات کے بعد، انہوں نے کشف سے بتایا کہ آج بھی یہاں کے پتے پتے سے ذکر اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے. یہاں کے پتے پتے سے آج بھی ذکر اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے. خود حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا، کبھی کبھی شعر پڑھتے تھے جس سے ان کے حال کی ترجمانی ہوتی تھی. اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. کسی کو کسی نے کہا ہے اللہ اللہ اینچ شیرین استنا کہ شیر و شکر می شود جانم تب. یہ اللہ اللہ کیسا پیارا اور کیسا میٹھا نام ہے کہ اللہ اللہ میں کہتا ہوں تو میرا جسم اور جان سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے دودھ میں شکر ملا دی جائے اور وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا جسم اور جان بالکل شیر و شکر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ ہے تو گویا جان، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. کسی کو کسی نے کہا ہے ہر دم اللہ اللہ کا نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، اور جینا ہے تو اس کا ہو کر جی اور مرنا ہے تو اس کا ہو کر مر. ہر وقت اللہ اللہ کر اور نور سے اپنا سینہ بھر، جینا ہے تو اس کا ہو کر جی اور مرنا ہے تو اس کا ہو کر مر. ہمارے یہاں ایک تاجر تھے ہمارے خود میرٹھ میں، رمضان میں ان کا معمول تھا پورے رمضان شہر کے سب علماء کی دعوت کرتے تھے شام کو، اور افطار کے وقت سے عشاء کے بعد تک ان کا دسترخوان چلتا تھا. ایک دفعہ مجھ کو بھی انہوں نے بلایا، میں بھی حاضر ہوا. پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، ان کا چہرہ دیکھا، میں چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک تاجر آدمی اور اس کا چہرہ اتنا نورانی. کوئی آدمی مدرسے میں رہتا ہو، خانقاہ میں رہتا ہو، کوئی محدث ہو، کوئی اور بڑا بزرگ ہو تو الگ بات ہے، ایک تاجر آدمی اور کوئی پہلے سے شہرت بھی نہیں، تو میں حیران رہ گیا. اور حیران ہو کر میں نے پوچھا کہ تمہارا بیت کا کس سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے پوچھا کتنا ذکر کرتے ہو؟ فرمایا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، زیادہ نہیں ہوتا، صرف 60,000 مرتبہ ذکر کرتا. اب تو بوڑھا ہو گیا، زیادہ ذکر نہیں ہوتا، اب تو صرف 60,000 مرتبہ کرتا. کیا خوش نصیب بندے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. یہ 7 خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اسی لیے بیان فرما دیا کہ میری امت پہلے سے تیاری کر لے اور کسی نہ کسی حصے میں شامل ہو جائے. جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد پر مہربان ہوتا ہے اور آنے والے سوالات، امتحانات میں آنے والے سوالات پہلے سے چپکے سے بتا دیتا ہے تاکہ میرے بچے کوئی فیل نہ ہو، ناکام نہ ہو، کامیاب ہو جائے. اللہ کا لاڈلا پیغمبر وہ بھی اپنی امت پر بہت مہربان ہے. پہلے سے بتا دیا دیکھو وہاں ایسا ہوگا، سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اس لیے تم تیاری کر کے کسی حصے میں داخل ہو جانا تاکہ کل کو قیامت میں وہاں پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ کون کون ہوئے بھائی ساتھ بتائیں گے؟ جی مولانا محمد بتاؤ کون کون ساتھ ہوئے؟ امام عادل، اب کے یاد کر لو، امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ، شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے، یعنی جوانی سے پہلے ہی سے اللہ کی عبادت شروع کرے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دو ہو گئے، تیسرے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہے۔ چوتھے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی، جو صرف آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پانچویں رجل دعات امراۃ ذات منصب و جمال فیقول انی اخاف اللہ، حسن و جمال والی لڑکی، اونچے خاندان والی، کسی کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹے وہ آدمی رجل تصدق اخفاء، جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ اور ساتویں رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه، آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اب تو یاد ہو گیا، اب تو یاد رہے گا سب کو انشاءاللہ۔ یاد کریں، عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، یہ پہنچائیں۔ ہر آدمی اگر ان پہ عمل کرنے والا بن جائے تو بتاؤ دنیا میں تبدیلی آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی، ماحول بہترین بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا۔ ہر آدمی لازم سمجھ لے کہ ہم کو یہ باتیں دوسروں کو پہنچانی ہیں۔ اب یاد کرنا ہے، گھر میں اپنی بیوی کو یاد کرائیں گے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے، بھائیوں کو یاد کرائیں گے، دوستوں کو یاد کرائیں گے۔ ہم دکان پہ رہتے ہیں، کوئی گاہک آئے تو اس کو بتائیں گے۔ اسی طرح کسی سے ہماری دوستی ہے، وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے، اس کو ایک بہترین تحفہ دینے کے لیے، اس سے بہترین تحفہ کیا ہوگا؟ بھائی لو ایک حدیث یاد کر کے جاؤ۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ اجمعین کی پیاری ادا تھی، جب کوئی آتا تو اس سے کائے کا تذکرہ ہوتا، سنتوں کا تذکرہ ہوتا، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی کوئی آئے، ایک حدیث آپ کو یاد ہو گئی، ہر آنے والے کو آپ یہ حدیث سنائیں اور اسے یاد کرا دیں۔ آپ دکان پہ بیٹھیں گے اور آپ محدث بنے ہوئے ہوں گے اور آپ حدیث بیان کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا وعید ہے اللہ تعالی قیامت میں اسی کی برکت سے محدثین کی جماعت میں ہمارا حشر فرما لے، کم سے کم حدیث سے تعلق تو ہو گیا۔ بہت سے محدثین ان سے ایک ایک حدیث ہی ثابت ہے، کسی سے دو حدیث ثابت ہیں، کسی سے کم، کسی سے زیادہ۔ تو ہم بھی ایک ہی حدیث پر عمل کرنے، ایک ہی حدیث کو پھیلانے والے، نشر کرنے والے، بیان کرنے والے جب ہوں گے تو محدثین حدیث بیان کرنے والوں میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اس کو اپنا مشغلہ بنا لے، جو بھی آئے اور ہمیں موقع ہو، بھائی لو ایک حدیث کر کے جاؤ، ایک تحفہ لے کر جاؤ، اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ سب عمل کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم انا نسالك ما سالك به نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسألك حبك وحب حبيبك وحب اوليائك وحب من يحبك وحب اعمال يبلغنا الى حبك اللهم احينا على حبك وامتنا على حبك واحشرنا على حبك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں، یا اللہ ان کو بہترین رشتے نصیب فرما، خوشگوار زندگیاں نصیب فرما، جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہے ان کے کاروباری الجھنیں دور فرما، جو گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہے ان کے گھریلو الجھنیں دور فرما، آپس میں اتفاق اتحاد محبت یا اللہ قائم فرما، آپس کے اختلاف انتشار سے پوری پوری حفاظت فرما، عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے سرخروئی سربلندی کا فیصلہ فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی اپنی محبت اپنی معرفت کی دولت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اخلاص استقامت عزت عافیت سلامتی کے ساتھ یا اللہ زندگی کے اخیر لمحے تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اور جب وقت اخیر ہو تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت اور موت کے بعد کی سبت دل آسان فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، پل صراط پر حفاظت فرما، حوض کوثر پر حفاظت فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے دین کے خادموں میں ہمارا حشر فرما، یا ارحم الراحمین بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔